نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد.
جس وقت ہمارا یہ افریقہ کا سفر ہوا تھا اور لوساکا میں ریسیشن تھا اور تقریباً ہر شخص یہ شکایت کر رہا تھا کہ انکم نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے اسباب کو دیکھ کر کہ میری اپنی ایک سرجری ہے, ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنے ہزار لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے جتنے بیمار ہیں وہ میرے پاس ہی آتے ہیں, لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روزی نہ ملے. پوری بستی میں میں ہی تو ایک آپٹیشن ہوں, میں ہی تو ایک ڈینٹسٹ ہوں, میں ہی تو ایک لوئر ہوں. اتنی بڑی فیکٹری, اس فیکٹری کے اندر وہ چیزیں بنائی جاتی ہے جن کی ملک میں ہر شخص کو ضرورت ہے, اور پروڈکشن سے زیادہ ضرورت ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا مال نہ بکے اور کبھی ہم تنگی کے شکار ہو جائیں. نہیں, یہ جو دنیا میں قیمتیں بڑھتی ہیں, قیمتیں گھٹتی ہیں, یہ اللہ گھٹاتے ہیں اور اللہ بڑھاتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. یہ انفلیشن بڑھتا ہے گھٹتا ہے, یہ اللہ بڑھاتے ہیں اور اللہ گھٹاتے ہیں. بیدہ المیزان, پورا میزان جو ہے, پوری میزان وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ترازو پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہی ناپ ناپ کر تول تول کر دیتا ہے اپنے فیصلے کے بعد. اور فیصلے سارے ہوتے ہیں بندوں کے اعمال کے مطابق. بندوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو انفلیشن کم ہو جاتا ہے, ریسیشن چلا جاتا ہے, برکتیں ہی برکتیں. اور بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو انفلیشن بڑھ جاتا ہے. ضروری اشیاء, ضروری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ بندوں کے اعمال بگڑ جائے یا کسی فرد کے اعمال بگڑ جائے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالی شانہ چلاتا رہے. یا تو اس وجہ سے کہ اللہ اسے موقع دے رہے ہیں کہ یہ توبہ کر لے, یا اس لیے کہ یہ استدراج ہے, ڈھیل ہے, تاکہ یہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. اللہ ڈیل دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے نافرمان کو تاکہ وہ اور گناہ کر سکے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈرگ ڈیلر ہو اور پولیس کو معلوم ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے اور پورا سرویلنس اس پر چل رہا ہے, اور پولیس کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ 100 کلو ڈرگ سمگل ہونے والا ہے, پولیس کچھ نہیں کرے گی. اس لیے کہ پولیس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ 100 کلو ڈرگ میں اگر پکڑا گیا تو یہ 10 سال جیل کاٹ کر نکل آئے گا, اس کو بیل مل جائے گی, بھاگ جائے گا کہیں. وہ انتظار کرتی ہے پولیس. اس لیے کہ پولیس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 100 کلو والا نہیں ہے. یہ اب جب وہ 5000 کلو کا ڈرگ سمگل کرتا ہے تو ہاتھ ڈالتی ہے پولیس کہ اب یہ برابر گرفت میں آئے گا, بیل بھی نہیں ملے گی, کیس چلے گا اور 50 سال کی جیل اس کو ہو جائے گی, سڑ سڑ کے مر جائے گا اندر ہی. تو اللہ جل جلالہ عمن والہ کا کسی گنہگار کو ڈھیل دینا یہ خوش آئین چیز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہے یا نہیں, یہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت زندگی میں ہے یا نافرمانی. دل اللہ کے ذکر سے معمور ہے یا غفلت سے بھرا ہوا ہے, توازو ہے یا اکڑ ہے, جھوٹ ہے یا سچ ہے, فیصلہ اس پر ہوتا ہے. تو ایک شخص جو شریعت مطہرہ کا کامل طور پر پابند ہے, کامل طور پر پابند ہے, اس کے پاس وافر مقدار میں علم بھی ہے یا بقدر ضرورت علم ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہے, کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ بھی کر لیتا ہے, اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھتا ہے, جو شریعت کے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کر دے, حقوق اللہ کا پورا خیال, حقوق العباد کا پورا خیال, اور مشکل سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے, اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے, بہت ہی پرانے سلم ایریا میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے, خود بھی کبھی بیمار کبھی اچھا, بیوی بچے بیمار اچھے, عزت سے کوئی نہیں دیکھتا, یہ کامیاب ہے, یہ کامیاب ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کی فرما بردار نہیں, انکار کرتا ہے اللہ کا, مانتا ہی نہیں اللہ کو, بلکہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, برا بھلا کہتا ہے, مانتا ہی نہیں, ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر, مگر دنیاوی اعتبار سے سر میں درد بھی نہیں ہوتا. فرعون کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا, بالکل صحت مند تندرست, حکومت مال کی فراوانی, فیکٹریاں بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں, مکانات بھی ہیں, اچھی اچھی گاڑیاں بھی ہیں, ظاہری عزت بھی ہے, لوگ سلام کرتے ہیں, صاحب صاحب صاحب, لیکن دین پہ نہیں چل رہا ہے. اعتقاد جس کا برا ہے وہ تو ہے, لیکن اعتقاد ٹھیک ہے پھر بھی دین پر نہیں چل رہا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں, گناہ باہی میں پڑا ہوا ہے, جاہی میں پڑا ہوا ہے, ظلم کر رہا ہے, یہ ناکام ہے. اس لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کے دربار میں میری نافرمانی اگر پسندیدہ نہ ہوتی تو اللہ میری پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کہا کرتے تھے, وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى, کہ اگر اللہ تعالی شانہ کے دربار میں مجھے لوٹا, میں تو مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے, میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی مانتے ہی نہیں, جب مرنے کے بعد کی زندگی مانتے نہیں تو ہم کلمہ کیوں پڑھیں, ہم کیوں ایمان لے آئیں. لیکن اگر بالفرض و تقدیر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو تم لوگ اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو نہیں مانتے. تم کلمہ پڑھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم نہیں پڑھتے. تم اللہ کے فرامین پہ چلتے ہو, ہم نہیں چلتے. تو دونوں میں تضاد ہے, بالکل اپوزٹ. تو تمہارا طور و طریق اور تمہارا رہن سہن اللہ کو پسند ہوتا اگر ہے تو, ہم تو مانتے ہی نہیں لیکن اگر ہے, اور تمہارا رہن سہن تمہارا طور و طریق اللہ کو پسند ہوتا تو تم کو اچھی حالت میں رکھتا. بلال کو دیکھو, عمار کو دیکھو, یاسر کو دیکھو, سمیہ کو دیکھو, اور ہم لوگوں کو دیکھو. تو مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی وہی اللہ فیصلہ کرنے والا ہے جو ابھی کر رہا ہے. تو اس وقت ہمارے طور و طریق کو دیکھ کر اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور تمہیں کچھ نہیں دے رکھا ہے, تو آخرت میں بھی یہی ہوگا. لو تین مالم وولدا, آخرت میں بھی اللہ مجھے بہت اولاد دیں گے, بہت مال دیں گے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اتخذ اطلاع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, کیا اسے غیب کی خبر معلوم ہو گئی ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے, یا اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ یہاں بھی ٹھیک رہے گا وہاں بھی ٹھیک رہے گا. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے, ہر شخص یہ بات ذہن نشین کر لے, دیندار بھی یہ بات ذہن نشین کر لے کہ میں ہر اعتبار سے بہت اچھا ہوں, میرے اندر صرف ایک ہی بری خصلت ہے, لیکن یہ بری خصلت ہمیشہ سے ہے اور میں اس سے کبھی توبہ نہیں کرتا, اس خصلت کو لے کر کے چل رہا ہوں, لیکن میرے حالت میں کوئی فرق نہیں آتا, میری عزت میں فرق نہیں آتا, میری صحت میں فرق نہیں آتا, کوئی آزمائش نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بے سکونی کبھی تاری نہیں ہوتی, ذلت کا کوئی سامان نہیں ہے, اس لیے یہ سب ٹھیک ہی ہے, اللہ راضی ہوگا مجھ سے نا. اگر اللہ پکڑ نہیں کرتا اسے تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ جو پرائے ہوتے ہیں, پرائے ان کی جلدی پکڑ نہیں کرتے, اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کو مہلت نہیں دیتے. مہلت نہیں دیتے کا کیا مطلب؟ آپ کسی پرائے بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے مسجد میں دیکھتے ہیں تو ٹوکتے ہیں, اور اپنے بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے اندر یہ جو کمی ہے, یہ جو خرابی ہے, یہ دور ہو جائے. دو شاگرد ہیں, ایک بہت والہانہ تعلق رکھتا ہے اور دوسرا دور دور رہتا ہے, اتنا والہانہ تعلق نہیں رکھتا. تو جو تعلق نہیں رکھتا اس کو ضرورت پڑتی ہے تبھی کچھ کہا جاتا ہے, جو والہانہ تعلق رکھتا ہے اس کو ان باتوں پر بھی ٹوکا جاتا ہے جو اتنی اہم نہیں ہوتی مدرسے میں, اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بچہ کامل بنے, کامل بنے. اسی لیے جو طلبہ ہوتے ہیں, شاگرد ہوتے ہیں, وہ 50-60 کی عمر کو پہنچ جائے, 55 سال کی عمر کو پہنچ جائے, شیخ الحدیث ہو جائے, شیخ التفسیر ہو جائے, مفتی وقت ہو جائے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے حضرت, میرے استاد ابھی بھی مجھے متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے, بیان میں تمہارا یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا, یہ اردو میں جب لکھتے ہیں نا, اردو میں لکھتے ہیں تو آپ نے اردو میں کیلیگرافی جو ہے تو اس میں دیکھا ہوگا کہ بیچ بیچ میں اوپر کوئی نقطہ ایکسٹرا ہوتا ہے, کچھ ایسی لائن ہوتی ہے کچھ, اسی طرح جو ہے وہ اردو میں لکھتے ہیں تو اوپر نقطے, نیچے نقطے, اور کاف جو ہے تو اس کے ساتھ گاف ہوتا ہے تو اس پر ایک لکیر, تو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ انگلش میں بھی, اور دیکھتے ہیں, آج کل تو وہ اب ٹائپنگ ہو گیا ہے تو, لیکن ایسے پین سے جب لکھتے ہیں تو کسی جگہ ڈاٹ رہ جاتا ہے, آئی لکھا ہے تو ڈاٹ رہ جاتا ہے, تو اس کو جو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ نوک پلک ٹھیک کرنا. تو ایک مرتبہ حضرت کو میں نے فون کیا, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو, فون کرتا تھا, میرے مرشد تھے, میرے شیخ تھے, اور محبت بھی مجھے بھی بہت زیادہ تھی حضرت سے, حضرت کو بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی. یہ انعامات خداوندی میں سے بہت اعلیٰ درجے کا انعام ہے کہ کسی اللہ والی کو ہم سے محبت پیدا ہو جائے. اور جب انعام بہت بڑا ہے تو اس کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو آخرت میں پکڑ بھی زیادہ ہوگی. اللہ کوتاہی کو معاف فرمائے, ان بزرگوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. یعنی کس قدر اصلاح کی فکر. اب میری اس وقت عمر جو ہے وہ 30-35 کی, حضرت اوور 50 تھے اور شیخ وقت تھے مشہور, اور میں بالکل جوان اور بچہ ابھی, مجھے کچھ پتا نہیں. میں نے فون کیا خیر خیریت, تو فون کے سے یہ مجھے پتا چلا کہ حضرت میرے بیانات کی کیسٹیں یہاں سے خفیہ طور پر حاصل کر کے لے گئے تھے. تو میں 35 سال کا تھا مگر میرے اپنے شاگرد بھی تھے, میرے پاس پڑھ رہے تھے, اور مسجد نور کا امام بھی تھا, تقریباً ہر ہفتے ہی کہیں نہ کہیں بیان کے لیے بھی جاتا تھا. اور ایسی جب حالت پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان ہمارے دنوں میں ایک بات ڈالتا ہے کہ اب مجھے کسی بڑے کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ جب ہم نادان تھے اور ہم چل نہیں سکتے تھے تو اس وقت شیخ کی انگلی پکڑ پکڑ کے ہم چلتے ہیں, اور اس لیے چلتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں, ہمیں پتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اس لیے ہم خط لکھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, فون کر کے پوچھتے ہیں. اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہمیں جب ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میں کسی کی انگلی پکڑے بغیر بھی چل سکتا ہوں تو ہم چھوڑ دیں. دنیا دو ہے, ایک ظاہری دنیا اور ایک باطنی دنیا. باطنی دنیا میں ہم اپنے بڑوں کے موت تک محتاج رہتے ہیں. اللہ تعالی فضل فرماتے ہیں اور انسان کو کامل بنا دیتے ہیں, مگر پھر بھی وہ محتاج رہتا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, فون پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اتنا رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے دل مقدر نہ ہو جائے. اس لیے کہ جو کام بن رہا ہے اور جو سوالات پیدا نہیں ہوتے اور سارے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کا دل خوش ہے اور ان کی دعائیں مل رہی ہے, توجہات مل رہی ہیں, اس کی وجہ سے رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں سب سیکھ گیا ہوں, اب مجھے سب معلوم ہے. امام زفر رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ جو شخص مستقل ہو کر کے اپنی مجلس قائم کر لیتا ہے, یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے, صرف مجلس حدیث یا مجلس فقہ نہیں, ہر جگہ مستقل ہو جاتا ہے. تو جو شخص مستقل ہو کر کے اپنی مجلس علمی لے کر بیٹھ جاتا ہے, ذل وہ دیر سویر ذلیل ضرور ہوگا. اس لیے کہ وہ جو ایک وقایہ ہوتا ہے, ہمارے اکابر ہمارے مشائخ کی دعائیں ان کی توجہات ہمارے لیے وقایہ ہے. ہماری ہوشیاری, ہماری تیزی, بلکہ چالاکی, بلکہ اس سے بھی آگے شاطر پنا, یہ ہمیں ایک مصیبت سے نکالتا ہے. یہ مصیبت سے نکالا نہیں ہمیں, یہ دلدل میں ہم اور گھسے. اب جب دوسرا مرحلہ آئے گا تو اور گھسیں گے, تیسرا مرحلہ آئے تو اور گھسیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے. باتیں تو بہت ذہن میں آتی ہے مگر بہت ساری باتیں میں کرتا نہیں. ایک مرتبہ میں مسجد نور میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی قبض کی. اور قبض کی جو کیفیت ہے یہ سلوک کے راستے کے لوازمات میں سے ہے. قبض بھی طاری ہوتا ہے, بست بھی طاری رہتا ہے. کبھی کبھی پوری منزل میں بست رہتا ہے, کبھی کبھی پوری منزل میں قبض رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اسے نوزیا شروع ہو جاتا ہے, چکر آنے لگتے ہیں, متلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا پورا سفر تو طے ہو جائے گا, منزل تک پہنچ جائے گا, مگر قبض کے ساتھ. اور دوسرا آدمی جو ہے اسے ڈرائیونگ کا بڑا شوق ہے, اسے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ڈرائیونگ کر لو, یہ بھی منزل تک پہنچ جائے گا اور بس تک کے ساتھ. اور تیسرا آدمی ہے, رات کو اچھی طرح سویا نہیں تھا تو گاڑی میں بیٹھا تو قبض کی حالت شروع ہوئی, مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے, اور پھر آنکھ لگ گئی اور ایک گھنٹے تک اس کی آنکھ لگی رہی, اور پھر جب بیدار ہوا تو اسے مزہ آنے لگا. قبض بس, کبھی صرف قبض کبھی بس. گھبرانا نہیں چاہیے. قبض جب ہوتا ہے, قبض تو قبض ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, معمولات پورے کرنے کو دل نہیں کرتا, خشوع خضوع جسے ہم کہتے ہیں ظاہر میں خشوع خضوع دھیان وغیرہ بالکل ختم, کیفیات بالکل ختم. تو لوگ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ کہیں میری روحانی میرا روحانی تنزل تو نہیں ہو رہا ہے. ہاں, شیخ کو بتلانا چاہیے اپنی یہ کیفیت, اس لیے کہ کبھی کبھی معصیت کے ارتکاب سے بھی ایسا ہوتا ہے, تنزلی بھی ہوتی ہے, مگر ہمیشہ نہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کیفیات حاصل ہوں یا نہ ہوں, اصل کام ہے اپنے وظائف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, جی کے بندے نہیں ہیں. المعوذات پڑھنا بہت بھاری لگ رہا ہے, الحزب العظم پڑھنا بہت بھاری لگ رہا ہے, دل بالکل نہیں چاہتا. الاستغفار پڑھنا بہت بھاری ہے, نورانی دعائیں پڑھنا, مگر پورا کر لو. اشراق پڑھنا مشکل لگ رہا ہے, اپنا ذکر پورا کرنا مشکل لگ رہا ہے, تسبیحات پوری کرنی, معمولات پوری کر. کیفیت حاصل نہ ہو تو بغیر کیفیت کے پورا کرو, اور اگر بہت زیادہ قبض ہے تو کوانٹیٹی بھی پوری نہ ہو تو حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کرے, پوری کوشش کرے کہ کوانٹیٹی بھی پوری ہو جائے, لیکن کوانٹیٹی پوری نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی چھوڑ دے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ تو تلاوت کے بارے میں یہ ترغیب دیتے تھے کہ بھئی روزانہ قرآن پڑھا کرو, اور میں جیسے کہتا ہوں یہ موافقہ ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آج ہی میری نظر سے ان کا ایک ملفوظ گزرا, یعنی اس میں تو یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھنا کتنا اہم ہے اور کتنا فائدہ مند ہوگا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے اگر ایک پارا نہیں تو پونا پڑھو, پونا نہیں تو آدھا پڑھو, آدھا نہیں تو پاؤ پڑھو, پاؤ نہیں تو ایک رکو پڑھو, اور میں پھر جاتا ہوں کہ ایک آیت پڑھو. ڈاکٹر صاحب ایک رکو کی بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رکو بھی نہ پڑھ سکو تو قرآن کھول کر صرف دیکھ لیا کرو, دیکھ لیا کرو. اس لیے کہ اللہ کے کلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اللہ کے کلام کو جب دیکھیں گے, میں جو کہتا ہوں کہ بھئی قرآن سے مناسبت ہی نہیں ہے تو پہلے مناسبت پیدا کرو, تب قرآن کو دیکھنے لگے گا تو پھر پڑھنے کا بھی دل کرے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے کرے. اگر بست کی حالت ہے, بست کی حالت, ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم ہمارے باغ کی ذرا نگرانی کر کے آ جاؤ. اب بیٹے کو اس باغ میں بہت مزہ آتا ہے, باپ بھی جانتا ہے اس میں پھول ہے, اس میں پھل ہیں, لوکیشن بھی بہت اچھا ہے اور بہت پر لطف باغ ہے. تو کہ بیٹا جاؤ ذرا باغ میں نگرانی کر کے آ جاؤ, سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں, وہاں سب کام کرنے والے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں یا نہیں. یہ خوشی خوشی جاتا ہے اور آ جاتا ہے, یہ بھی فرما برداری ہے کہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کر یہ کام کر لیا. ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی کام اس سے بھی زیادہ پر لطف ہوتا اسے چھوڑ کر کے گیا, مگر باپ کو یہ معلوم ہے کہ بیٹے نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس میں اسے مزہ آتا ہے, تو اتنی قدر نہیں ہوتی. قدر ہوگی مگر اتنی نہیں. اور باپ کو اسی بیٹے کے بارے میں معلوم ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ میرے ویئر ہاؤس میں جانے کو بالکل پسند نہیں کرتا, اسے دکانداری سے بالکل ذوق شوق نہیں ہے, یہ نیچر والا آدمی ہے, اسے دکان میں بلڈنگ میں. کہا کہ بیٹا آج تم صبح سے شام تک ذرا ویئر ہاؤس میں نگرانی کرو, میں نہیں جا سکوں گا. بیٹا چلا جاتا ہے. باپ اس کی بہت قدر کرتا ہے کہ جی کا بیٹا نہیں ہے, باپ کا بیٹا ہے. یہ موضوع الگ ہے, یہ تو صرف میں نے قبض اور بس تک. تو میرے اوپر ایک قبض کی کیفیت طاری ہوئی, پورا مہینہ اعتکاف کا میرا تھا اور دل جو ہے میرا یہ کر رہا تھا کہ میں اعتکاف چھوڑ کر نکل جاؤں. اعتکاف میں دل نہیں لگ رہا تھا, تراوی میں دل نہیں لگ رہا تھا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا تھا. 24 گھنٹے کے سارے معاملات چل رہے تھے جو کہ ایک خانقاہ ہی نظام کے ساتھ پابند تھا, لیکن اندر سے کیفیت میری بہت عجیب و غریب تھی. اور اچانک بالکل ٹھیک ہو گیا, میں بالکل ٹھیک ہو گیا. سترہ اٹھارہ انیس رمضان کو میں بالکل ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہوا. اور پھر رمضان کے اخیر تک جو ہے کچھ دو تین مرتبہ بیچ میں ایسی تھوڑا سا ہلکا پھلکا مگر یوں ختم ہو گیا. رمضان المبارک کے بعد حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سال اعتکاف کیا تھا جنوبی افریقہ میں, دارالعلوم زکریہ میں. تو غالباً مفتی یوسف ساچا صاحب مدظل لہم العالی ہمارے دوست ہیں, محبت فرماتے ہیں, شفقت فرماتے ہیں, ہمیں بھی ان سے محبت ہے. وہ اس سال رمضان المبارک میں تشریف لے گئے تھے وہاں حضرت کی خدمت میں اعتکاف کرنے کے لیے, یہ تو مجھے یقین ہے. مگر غالباً ان کے ذریعے حضرت نے میرے اوپر ایک خط بھیجا, خط بھیجا حضرت. اس خط میں حضرت نے یہ بات لکھی تھی کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران. تو میں نے پھر وہ سارا اندازہ لگایا تاریخوں کا, اس لیے کہ رمضان المبارک کے بعد مجھے خط ملا. تو حضرت جو ہے پاکستان سے نکلے حرمین شریفین, حرمین شریفین سے گئے سعود افریقہ, مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بندے کے اوپر آپ کی حالت منکشف ہوئی. یہ کسی کی بری نظر کی وجہ سے کیفیت ڈاوا ڈول ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. بندے کو اللہ نے توفیق دی اور وہاں سے توجہ کی, تو الحمدللہ وہ کیفیت آپ سے رفع ہو گئی. اور چونکہ تمہارا عشر اخیرہ کا یہاں اعتکاف تھا, اس لیے بندہ پھر پورا عشرہ متوجہ رہا, اور بیچ بیچ میں بھی تھوڑا بہت معاملہ ہوتا رہا تو بندہ اپنی توجہ سے اسے ہٹاتا رہا. اللہ حضرت کی قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے. ان بڑوں کی دعائیں, ان بڑوں کی توجہات کی وجہ سے ہم لوگ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے. ان لوگوں کی نسبتوں کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, ہمیں احترام سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے عیوب پر اور ہماری برائیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. اسی لیے بڑوں کے چلے جانے کے بعد یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ان کے لیے خوب اثار ثواب کریں تاکہ ان کی توجہ برزخی بھی نصیب ہوتی رہے. اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کسی ایک بزرگ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جب تعزیت کے لیے آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اولیاء جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا فیض ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کی توجہ برزخی بھی ملتی رہتی ہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ توجہ برزخی جو ہے وہ توجہ دنیویہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو پچاسوں جھمیلے ہوتے ہیں, غموم ہموم افکار, اور مرنے کے بعد برزخ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم لوگ تو ان کے لیے دعائیں کر کے, ان کے لیے اصال ثواب کر کے, ان کی توجہ ہے برزخی کے بھی جب محتاج ہیں تو ان کی زندگی میں ان کی دعاؤں کے, ان کی توجہات کے, ان کے مشوروں کے, ان کی رہنمائی کے کیوں محتاج نہیں ہو سکتے. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی نعمت ہے ہمارے, بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آج کل کا یہ جو آزادی کی دنیا کا ایک مزاج بن گیا ہے, تو اولاد بھی ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے کہ کب یہ, یعنی وہ جو فرما بردار ہوتے ہیں کہ کب یہ چلے جائے تاکہ میں انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنا شروع کر دوں. اور شاگرد جو ہے اپنے اساتذہ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں, اور مرید اپنے مشائخ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انڈیپینڈنٹلی ہم جس طرح ہمارا کام کرنا چاہے ویسے کر دیں. اور جو منجے ہوئے لوگ ہیں, جو تربیت یافتہ ہیں, وہ مربع جن کو مربی کی قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے ان سے حاصل ہوا ہے اور یہ جتنا رہیں گے اتنا میرا فائدہ زیادہ ہے, وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ان کی موجودگی میں میں دنیا سے چلا جاؤں, ان کی عمر اتنی لمبی ہو کہ ان کی سرپرستی مجھے برابر ملتی رہے, یہ اگر چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا. تو حجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ پر میں نے فون کیا خیر خیریت کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارے بیانات آج ہی سنے میں نے, یہ حضرت کے الفاظ ہے تمہارے بیانات. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ حضرت نے کہیں سے کچھ کیسٹیں حاصل کر لی تھی, سوشل میڈیا کا وہ زمانہ نہیں تھا, اور ایک سے زائد بیان حضرت نے دو یا تین یا چار سنے ہوں گے, اور حضرت کو میرے بیانات سننے کی کیا ضرورت تھی, حضرت کوئی استفادے کی غرض سے تھوڑا ہی سن رہے ہوں گے. لیکن مجھ سے اتنا تعلق تھا کہ حضرت میرے بیانات سن کر اگر اس میں کوئی قابل اصلاح چیز ہو تو اس کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہتے تھے. میں نے تمہارے بیانات آج ہی سنے, بہت اچھا ہوا تمہارا فون آ گیا, ماشاءاللہ. بھئی بات ہو تو ایسی ہو, یہ طریقہ ہوتا ہے, تربیت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں, جو خوبیاں ہیں ان کو پہلے بیان کیا جائے, اپریزل کی یہی شکل ہوتی ہے, ماشاءاللہ. بات ہو تو ایسی ہو بھائی, مدلل کتاب اللہ, سنت رسول, اقوال سلف, ماشاءاللہ. بس ذرا نوک پلک ٹھیک ہو جائے, یہ اشارہ کر دیا مجھے کہ ابھی کمی ہے, بس ذرا نوک پلک ٹھیک ہو جائے. بہرحال ذہن سے بات نکل گئی حضرت کی, محبت میں مستغرق ہو گیا تو پورا حضرت کا نقشہ ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ تعالی شانہ حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے, ہمارے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بھی بہت بلند فرمائے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا عبداللہ کابد روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بھی بہت بلند فرمائے، جو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، مفتی احمد خان پوری صاحب، مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہ، یہ جو موجودہ حضرات ہیں، ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو چلے گئے، وہ بھی جو زندہ ہیں، وہ بھی اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا ہاشم صاحب ابھی تک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ شان ہو ان کی عمر میں برکت دی. حضرت مفتی سید احمد پالن پوری صاحب رحمہ، قاری صدیق باندوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سب کی شفقتیں ملی ہیں، محبتیں ملی ہیں، اور بھی ان کے علاوہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی شانہ ان کے منہج پر ہمیں چلائے. تو بات جو ہے وہ کہاں سے چلی گئی، تو میں یہ جو عرض یہ کر رہا تھا اصل جو شروع میں، کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے کوئی حرج نہیں. ہاں بات اس پر سے چلی تھی، بات اس پر سے چلی تھی کہ تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غلطی، نوک پلک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور پرائے آدمی ہوتا ہے، جو چاہے بولے، جس طرح چاہے بولے، خلاف شرع جب تک کوئی بات نہ ہو تو وہ ٹوکتا نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے. اور ہمارا اپنا کوئی قریب کا آدمی ہو تو اس کا جو ہے کوئی شرعی ادب سے بھی تعلق نہیں. جس ماحول اور جس معاشرے میں رہتا ہے اس قوم کے ادب میں بھی کچھ کوتاہی کرتا ہے تو وہ ٹوکتا ہے کہ بھائی لوگوں کے اندر اس کی حیثیت ذرا گھٹ جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی حیثیت گھٹے. اس پر سے میں نے کہا کہ ہمارے مشائخ اکابر ہمارے اوپر کتنے مشفق ہوتے ہیں، کتنے مشفق ہوتے ہیں، اور خوش دلی سے اور کھلے دل سے جب ہم ہمارے اکابر کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں کسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کو ہم خوش دلی سے لیتے ہیں، تو ان کو اور انشرح ہوتا ہے، اور انشرح ہوتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم منہ چڑھا جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لڑائی جھگڑا تو کسی سے کرنا نہیں چاہتے نا. انلزمکم و انتم لا کارہون، یہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جبرن تو کسی کو ایمان پر نہیں لاتی اللہ بھی. تو یہ مثال میں نے دی تھی ہمارے ایک شیخ کی، ایک باپ کی، ایک استاد کی، کہ جب بیٹے سے اور شاگرد سے اور اپنے مرید سے بہت زیادہ تعلق ہو جاتا ہے تو اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ترقی کے بہت کامل ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اس سے کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے یہ کام کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے. ایک مرید نے اپنے شیخ سے، شیخ کے بہت ہی چہیتا مرید کے بارے میں پوچھا، بعض مسالے کی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایسے ہی حکایت نہیں ہے، یہ ریئل لائف میں دیکھی ہوئی چیز ہے. ایک مرید نے اپنے شیخ سے، اپنے دوسرے پیر بھائی کے بارے میں اپنے شیخ سے پوچھا نہیں، بلکہ یہ استفہام کیا ان کو متوجہ کرنے کے لیے، تعلق تھا ان کا بھی قریب. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فنا مرید کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ ایسا کہا. دیکھو پیر بھائیوں کی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کتنی، کہ آپ اپنے فنا مرید کو خلافت کیوں نہیں دیتے، مطلب یہ کہ آپ کو دینا چاہیے، مگر یہ ادب کے خلاف ہے کہ شیخ کو کہے. تو اس طرح سوال پوچھا کہ ایک سوال ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس کا آپ جواب دیجئے کہ بہت میری جو، اور وہ خلیفہ ہیں ان کے، کہ بھئی میری ناقص جو نظر ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو اجازت مل جانی چاہیے, اس لیے کہ فلاں کو آپ نے اجازت دی, فلاں کو دی, فلاں کو دی, تو ان کو تو یہ علم و فضل دونوں اعتبارات سے اونچے ہیں تو ان کو ملنی چاہیے. تو چونکہ یہ بہت چہیتے تھے اور علم و فضل والے بھی تھے ان کی نظر میں, اس لیے انہوں نے یہ سوال پوچھا. تو جواب میں شیخ نے یہ کہا کہ پگلے تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, میں ان کو خلافت دے کر ان کی ترقی روکنا نہیں چاہتا. دیکھو کبھی کبھی رک جاتی ہے, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے اور قبل وقت اجازت دے دیتے ہیں تو رک جاتی ہے, کہ میں اس کی روحانی ترقی روکنا نہیں چاہتا, خلافت نہیں دوں گا تو ان کو میں خلیفہ ہوں یہ سب خیال ہی نہیں آئے گا, اور ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں, تو خلافت اتنی اہم نہیں ہے جتنی ان کی روحانی ترقی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کس قدر محبت ہوگی, کس قدر محبت ہوگی کہ مفضول چیز کو قربان کر دیے افضل چیز کے لیے. کاش کہ کسی کو یہ سمجھ میں آتا, کس قدر احسان, کتنا بڑا احسان. تو یہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا تھا, اصل میرا موضوع دوسرا تھا کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ اپنوں کو مہلت نہیں دیتے اور پرایوں کو مہلت دیتے ہیں, اپنوں کو چھوڑتے نہیں پرایوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی پرائے کو چھوڑ دو, پرائے کو چھوڑ دو, بھاگ بھاگ کے کہاں جائے گا, اللہ کی زمین پر ہی تو ہے, ابھی اللہ کی زمین پر ہے پھر اللہ کی زمین میں آئے گا, جائے گا تو کہاں جائے گا, یہ ہمارا اپنا ہے. چھوٹی بھی غلطی اس سے نہیں ہونی چاہیے, اسی لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ٹھوکر لگتی تھی ان کو, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ٹھوکر لگتی تھی, اور ٹھوکر لگنے کے بعد ٹھوکر لگتے ہی اللہ تعالی شانہ علم کا دروازہ بھی فوراً کھولتا تھا. دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں ٹھوکر لگی اور پتہ ہی نہ چلے کہ کس لیے ٹھوکر لگی, لیکن اللہ تعالی شانہ ٹھوکر لگاتے ہیں اور ٹھوکر لگانے کے بعد دروازہ بھی کھولتے ہیں کہ تمہاری فنا کوتاہی کی وجہ سے, یعنی کہ میری فنا کوتاہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے, آج میں قرآن کی تلاوت بھول گیا یا آج میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کہ ٹھوکر لگتی ہے اور ٹھوکر لگنے کے نتیجے میں پھر اس کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ میرے سامنے آہوزاری کر, یعنی یہ دل میں بات ڈالتے ہیں کہ میری کس کوتاہی کی وجہ سے ہے, اور آہوزاری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی شانہ الہام فرماتے ہیں کہ فنا غلطی کی وجہ سے ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دن اٹھے صبح کو اور اپنے معمول کے مطابق تصنیف و تالیف کے کام کے لیے بیٹھے, روزانہ دو گھنٹے تصنیف و تالیف کا کام بلا ناغا ہوتا تھا صبح کو, ایک پورا نظام ہوتا تھا حضرت کا, مرتب نظام ہوتا تھا. سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے, فجر کی نماز پڑھتے تھے, تو فجر کی نماز سے پہلے ایک لیٹر باکس تھا وہاں خانقاہ میں مسجد کے باہر غالباً, تو اس میں سے خطوط نکالتے تھے. یہ کون سے خطوط ہوتے تھے؟ یہ ان سالکین کے خطوط ہوتے تھے جو خانقاہ میں آئے ہوئے ہوتے تھے, فجر کی نماز سے پہلے وہ خطوط لے لیتے تھے اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے, پھر دو رکعت سنت پڑھتے تھے, پھر نماز پڑھاتے تھے, اور نماز پڑھانے کے بعد طویل دعا فرماتے تھے. فجر کی نماز کے بعد سری دعا مگر طویل دعا فرماتے تھے, اور طویل دعا فرما کر کے اٹھتے تھے, اور اٹھنے کے بعد ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر پھر پہلے ذکر و وظائف کچھ کرتے تھے, پھر طویل دعا فرماتے تھے, پھر اٹھ کر کے ایک جگہ پر بیٹھتے تھے, اور بیٹھنے کے بعد ان خطوط کے جوابات لکھ کر اسی وقت خادم کے حوالے کرتے تھے کہ یہ خطوط پہنچا دیجیے اہل خانقاہ کو, یا یہ کہتے تھے کہ ممبر پہ رکھ دیجیے. تو اگر کسی کا خط فجر کی نماز کے بعد نہیں ملتا تھا تو وہ ممبر پہ دیکھتا تھا. یہ پیری مریدی جو ہے آج کل بہت آسان ہو گئی ہے, اس لیے کہ کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. حضرت اکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معمول حضرت کا یہ تھا کہ روزانہ کی ڈاک رات کو سونے سے پہلے مکمل کر کے سوتے تھے. یہ تو وہ خانقاہ والوں کی ڈاک ہوئی نا فجر کی نماز کے بعد, اس کے بعد جو ہے تفریح کے ٹہلنے کے لیے نکل جاتے تھے, ورزش ووک روزانہ. اور ووک کتنا کرتے تھے, کتنا لمبا ووک کرتے تھے؟ روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت ووک میں کرتے تھے, چار سے پانچ سپارے پڑھتے تھے ووک میں, تقریباً سوا ڈیڑھ گھنٹے ووک کرتے تھے, گفتگو بالکل نہیں اس وقت. اور پھر واپس آ کر کے آپ اشراق کی نماز پڑھتے تھے, اشراق کی نماز پڑھتے تھے. اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھے, وہیں بیٹھا رہے, ذکر و اذکار میں مشغول رہے, اس کے بعد دو رکعت پڑھے تو یہ فضیلت, دوسری دو رکعت پڑھے تو یہ فضیلت, دو رکعت چار رکعت پڑھ لیتا ہے تو حج عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے اور پورے دن کی حاجتیں پوری ہو جاتی. حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی صحت جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کی نیت سے باہر نکلتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور ووک کر کے آتا ہے کہ پھر بعد میں تو مجھے وقت نہیں ملے گا, تو اسے وہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جاتی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ناشتے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, ایک دن ایک بی بی کے یہاں, دوسرے دن دوسری بی بی کے یہاں, جس بی بی کی باری ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کی وہاں جاتے تھے اور ناشتہ کر کے واپس خانقاہ میں آ جاتے تھے. یعنی پورا دن خانقاہ میں گزر جاتا اور خانقاہ میں آ جاتے تھے اور خانقاہ میں آنے کے بعد دو گھنٹے تصنیف و تالیف میں گزارتے تھے اور دو گھنٹے تصنیف و تالیف میں گزارتے تھے اور وہ جو ڈاک آتی تھی, اس ڈاک پوسٹ آتی تھی اس کو بھی پھر حاصل کر لیتے تھے. ایک منظم پورا نظام تھا. سوا دس بجے ایک خادم آ جاتا تھا, اس لیے سوا دس ساڑھے دس بجے جہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنی جگہ پر, تو دو گھنٹے تصنیف و تالیف, تصنیف و تالیف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت یہ فرماتے تھے کہ خانقاہ میں جو لوگ ہیں ان کو پیغام پہنچا دو کہ میں اس وقت فارغ ہوں, اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں تاکہ ان کو حرج نہ ہو ان کے معمولات میں. اور اس وقت ڈاک کھولتے تھے اور اسی وقت تقریباً ایک ٹرین آتی تھی تھانہ بھون کی, تو تھانہ بھون کی ٹرین آتی تھی دس بجے یا پونے دس بجے, تو خادم کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو ہے وہ وقت اس کے لیے مقرر تھا, تو وہ خادم آ کر کے پوچھتا تھا کہ آج کتنے مہمان ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے تو اتنے مہمان ہیں, کوئی نئے مہمان آئے ہیں تعداد پوری؟ تو حضرت بتلا دیتے تھے کہ آج اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں, تو جس گھر میں حضرت کا قیام اس دن ہوتا تھا وہاں پیرانی صاحبہ کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ آج اتنے مہمان ہیں. کھانا حضرت کے گھر سے آتا تھا خانقاہ کا, خصوصی مہمان ہوتے تھے تو گھر میں کھانے کے لیے لے جاتے تھے, نہیں تو خانقاہ میں بھجوا دیا جاتا تھا. جس بی بی کے یہاں باری ہوتی تھی وہاں کھانا پکتا تھا. اور تقریباً ساڑھے گیارہ بجے پھر کھانا کھانے کے لیے حضرت اٹھتے تھے, تو وہاں تک جو ہے وہ خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, تبصرہ بھی ہو رہا ہے, کبھی خط میں کوئی ایسی بات ہے تو متوجہ کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ خط کس کا ہے, افادہ استفادہ. گھر تشریف لے جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد واپس تشریف لاتے تھے اور خانقاہ ہی میں قیل اللہ فرماتے تھے اور ظہر کی نماز ہوتی تھی. ظہر کی نماز کے بعد عمومی مجلس ہوتی تھی جو عصر تک چلتی تھی, اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, اس میں بھی وہ خطوط لکھنے کا معمول جاری رہتا تھا, بات چیت بھی ہے, تعویذ والے آتے تھے ان کے تعویذ لکھے جا رہے ہیں, مسلم بھی آتے تھے, ہندو بھی آتے تھے, بیٹھک تھی مسجد کے باہر. عصر کی نماز پڑھتے تھے اور عصر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. عصر کی نماز کے بعد روزانہ معمول یہ تھا کہ دونوں بیویوں کے گھر جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر اور مغرب کے دنوں بیویوں کی بھر جایا کرتے تھے. اور ایکوالٹی کتنی تھی کہ یہ تو حضرت کو معلوم تھا کہ میں مغرب سے پہلے کب اٹھنے والا ہوں، وہاں سے کب اٹھنے والا ہوں، یہ پتا تھا حضرت کو کہ مغرب سے پہلے میں کب اٹھنے والا ہوں، اور میں پہلی بیوی کے گھر کتنے بجے پہنچوں گا یہ بھی حضرت کو معلوم ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا. لیکن حضرت نے باقاعدہ ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے پہلے گھر، پہلے گھر سے دوسرے گھر، چلنے میں مجھے کتنی منٹ لگتی ہے وہ بھی گن رکھی تھی. تو پہلی بیوی کے یہاں جب پہنچتے تھے اس وقت گھڑی میں دیکھ لیتے تھے کہ اتنے بجے پہنچا ہوں اور اتنے بجے مغرب کے لیے روانہ ہوں گا، یہ اتنی منٹ ہوئی، اور ایک بیوی کے گھر سے دوسری بیوی کے گھر جانے میں مجھے اتنی منٹ لگے گی، تو کل اتنی منٹ رہ گئی ہے، پھر ایگزیکٹلی آدھی یہاں اور آدھی وہاں، اس میں پوری زندگی کبھی تخلف نہیں ہوا. اب کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے کہ اتنی ایکوالٹی ضروری ہے؟ کیسا دل رکھا دو بیویوں کا، آج ایک سے زائد بیویوں کا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ ایسا انصاف کر سکتے ہیں؟ اور ایسا انصاف اگر شوہر کرتا ہے تو کون بیوی ناراض ہوگی؟ ایک ایک چیز میں انصاف. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ تربوز لے کر گیا، میلن لے کر گیا ہے، میلن کا سیزن ہے ابھی، واٹر میلن، میلن لے کر گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ترازو لاؤ، ترازو لاؤ میلن. تو اس نے کہا کہ دو لے کر کے آیا ہوں. تو کہا جی ہاں دو ہے، مگر ایک بڑا ہوگا دوسرا چھوٹا ہوگا. تو کہا کہ نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا کریں گے، اس لیے اچھی طرح وزن کر کے لایا ہوں، دونوں کا وزن ایگزیکٹلی صحیح میں ہے. حضرت نے کہا پھر بھی آدھا آدھا کرو، ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ میٹھا ہو، تو دونوں کا آدھا آدھا جانا چاہیے. پھر مغرب میں تشریف لاتے تھے، مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، عشاء میں پھر تشریف لاتے تھے، عشاء کے بعد پھر مشغول رہتے تھے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کام ہو، اور اس کے بعد پھر فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ روزانہ کی ڈاک لکھ کر فارغ ہونے کا معمول اتنا مضبوط تھا کہ جب تک آخری خط لکھتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، تو کبھی کبھی ہو یہ جاتا تھا کہ تہجد کے لیے اٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک خط لکھتے رہتے تھے، سونا ہی نہیں ملتا تھا رات کو، اور دوسرے دن پھر یہی نظام میں آ جاتے تھے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بھی خانقاہ میں جائے گا، سردی میں جائے گا، گرمی میں جائے گا، ایک مہینے کے بعد جائے گا، دس سال کے بعد جائے گا، اس کو پچھلی مرتبہ کے اور اس مرتبہ کے نظام میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا. اور یہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ حضرت کے عمل کو دیکھ کر آدمی کو پتا چل جاتا تھا کہ گھڑی میں کتنے بجے ہیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو گھنٹے تصنیف و تالیف، دو گھنٹے تصنیف و تالیف ایک دن بیٹھے، اس میں فتاوا کا کام بھی ہوتا تھا، اس میں تفسیر کا کام بھی ہوتا تھا، اور کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے، تو ایک دن جو ہے چل نہیں رہا ہے ذہن، یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں تو اوپر ہی سے اگر دروازہ بند ہو جائے تو کیا بولوں گا، پڑھانے والا اوپر سے بند ہو جائے کیا پڑھائے گا، لکھنے والا اوپر سے بند ہو جائے کیا لکھے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہیں، آواز ٹیپ ریکارڈر سے آتی ہے، مگر کمال ٹیپ ریکارڈر کے مالک کا ہے کہ وہ اس میں جو چیز رکھتا ہے اسے وہ ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے. اگر کسی سی ڈی میں گالیاں ہوں گی اور وہ ٹیپ ریکارڈر کا مالک وہ گالیاں رکھے گا تو وہ ٹیپ ریکارڈر گالیاں بولے گا، اور اس کے اندر اگر تلاوت رکھی جائے تو وہ تلاوت کی آواز آئے گی. تو کمال ٹیپ ریکارڈر کا نہیں، کمال وہ سی ڈی رکھنے والے کا ہے، کمال تو بلوانے والے کا ہے. تفسیر کی کوشش کی، نہیں ورود ہو رہا ہے تو سوچا کہ آج تفسیر کے مضامین وارد نہیں ہو رہے، چلو فتاوا لکھ لیتے ہیں، وہ مضامین وارد نہیں ہو رہے، سمجھ گئے یہ ہے، دیکھا سمجھ گئے، فوراً فوراً تنبیہ، فوراً تنبیہ. تو رجوع الی اللہ کیا, نماز پڑھی ہوگی دو رکعت, آہوزاری کی ہوگی. یہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ قصہ سنایا ہے, آہوزاری کی ہوگی. تو بہت آہوزاری کے بعد الہام ہوگا کہ آپ اس وقت تصنیف و تالیف کا کام جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے, یعنی سرکاری کام ہے, یہ سول سرونٹ ہے آپ, سرکاری کام. اور ہماری ایک مخلوق آپ کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم آپ سے ہمارا کام کیسے لیں؟ دیکھو میرے بھائیو, کسی کا دل مت دکھاؤ, چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی دل مت دکھاؤ. اور آپ کو اگر پتا چلے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے کسی کا دل دکھ رہا ہے تو اسے راضی کر لو, معافی مانگ لو, اسے خوش کر لو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ حق بجانب ہے اور آپ کا قصور نہیں ہے پھر بھی آپ کسی کی ناراضگی کا سبب مت بنو, الا یہ کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہو کہ وہ ناراض رہے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کوئی گناہ کا کام کروانا چاہ رہا ہے اور آپ نہیں کرتے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, یہ آپ مجبور ہیں. اس کے علاوہ باقی کسی بھی جگہ پر کسی کو ٹھیس مت پہنچاؤ, کسی کا دل مت دکھاؤ. اور اس میں پھر یہ کہ کسی کو ناحق ستانا, پھر یہ کہ ماں باپ کا دل دکھانا, اپنے اساتذہ کا دل دکھانا, اپنے مشائخ کا دل دکھانا, اللہ والوں کا دل دکھانا, کسی مظلوم کا دل دکھانا, وقتی طور پہ سب کچھ چل جائے گا لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اور اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے نا تو 10-15-20-25 سال تک گاڑی کو چلنے دیتا ہے, اور پھر جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو ایسی زبردست پکڑ کر لیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ. اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے والے کو مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ستاتا رہے, تو ستاتا رہے ستاتا رہے. حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ, لیکن جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. پھر چھوڑتا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پنجے سے چھوٹنے کے لیے جس توبہ, جس استغفار, جس ندامت کی ضرورت ہے اس کو توفیق ہی نہیں ملتی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. تیرے پروردگار کی اسی طرح پکڑ ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ قصوروار ہوتے ہیں. تو حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, دیکھو اپنے ہوتے ہیں ان کو مہلت نہیں دی جاتی, علوم کا دروازہ بند ہو گیا, پوری دنیا ان کے علوم سے سیراب ہو رہی ہے تو کتنا علم ہوگا, لیکن علوم کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہماری مخلوق آپ کی وجہ سے پریشان ہے. تو فوراً غور کیا کہ کون سی مخلوق میری وجہ سے پریشان ہے, جو تنبہ ہوا, تنبو یہ ہوا کہ ہماری گھر والی, یہ غالباً دوسری شادی سے پہلے کا واقعہ ہے, ہماری گھر والی کہیں گئی ہوئی ہے, میکے میں گئی ہوئی ہوگی, اب حضرت کے سسرال میں کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے, تو اس نے مرغیاں پال رکھی تھیں تو حضرت کو وہ کہہ کر کے گئی تھی کہ اتنے بجے ان مرغیوں کو دانا ڈالنا ہے. وہ حضرت کے نظام میں نہیں تھا تو حضرت بھول گئے, ظہول ہو گیا, تو ان مرغیوں کو بھوک کی وجہ سے جو ادنا تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے علوم کے دروازے بند کر دیے. دیکھا فوراً پکڑ ہوتی ہے, پرائیوں کی پکڑ نہیں ہوتی, اپنوں کی فوراً پکڑ ہوتی ہے. بیمار ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس سے ان کو, اول تو ایک پکڑ آتی ہے اور پکڑ کے بعد پھر تنبہ ہوتا ہے, اور تنبہ کے بعد اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے جو اعمال ہے ان کی توفیق ملتی ہے, وہ کیفیات طاری ہوتی ہے. तो बात ये चल रही है कि कामयाबी और नाकामी का मदार ये नहीं है, कामयाबी और नाकामी का मदार ये नहीं है कि मैं दुनियावी एतबार से कितना पुरसुकून हूं और कितना खुशहाल हूं ना, यानी कामयाबी और नाकामी का दारो मदार इस बात पर है कि मेरी जिंदगी में दीन है या नहीं। दीन है, कुछ नहीं है कामयाब, सब कुछ है, दीन नहीं है तो नाकाम। वो अपनी कामयाबी किसी न किसी वक्त देखेगा और ये अपनी नाकामी किसी न किसी वक्त देखेगा, और हमारी नजरों के सामने तो ये दुनिया है और हल है, मुस्तकबिल भी नहीं है हमारी हमारी नजरों के सामने। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि आखिरत की तैयारी के एतबार से ऐसा समझा करो कि कब्र बहुत करीब है, मौत बहुत करीब है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करनी चाहिए। मगर शरारत करने वालों को यह सोचना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ के एतबार से मौत अभी बहुत दूर है, पता नहीं क्या क्या फितने आ सकते हैं, क्या क्या आजमाइशें आ सकती हैं, इसलिए मुझे बहुत एहतियात करना चाहिए। तो ये जो है एक जहन में बाज लोगों को मुगालता रहता है, गुनहगार ऐसा समझता रहता है कि अल्लाह मुझसे खुश होगा तभी तो कोई पकड़ नहीं हो रही है, यही कि कोई दीनदार है मगर उसकी जिंदगी में एक ही बुराई है और उसको बराबर पकड़े हुए है मजबूती के साथ। मूसीकी सुनने की आदत है, म्यूजिक की, फिल्मों को देखने की आदत है, गंदी तस्वीरें देखने की आदत है, किसी को पता नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं, और वो गुनाह में लतपत है, कभी तौबा नहीं करता, कभी एहसास नहीं होता, कभी रिग्रेट नहीं होता, कभी रोता धोता नहीं, और ऐसा समझता रहता है कि बाकी सारे आमल की वजह से अल्लाह मुझसे खुशी होगा। ये गलत ख्याल है, ये गलत ख्याल है। अपनी जो मौजूदा इज्जत है, मौजूदा अच्छी हालत है या मालदारी है, ये कामयाबी का फैसला नहीं, इससे कामयाबी का इस पर मदार नहीं। और ये बात भी मैं अर्ज कर दूं इसी यही दूसरे अल्फाज में कि अल्लाह ने अपने दीन में कामयाबी रखी है, और कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया फलेगी और फूलेगी, नहीं ये मतलब नहीं है इसका, दुनिया फलेगी और फूलेगी ये मतलब नहीं है। अगर कामयाबी का मतलब ये होता कि दुनिया फलेगी और फूलेगी तो मुसलमानों में से दुश्मन के मुकाबले में किसी को मरना नहीं चाहिए, किसी को जख्मी नहीं होना चाहिए, मुसलमानों पर कभी भी फकर नहीं आना चाहिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह ने दीन में कामयाबी रखी है का मतलब ये है कि अल्टीमेट जो कामयाबी है आखिरत की वो उसे मिलेगी, दुनिया में चाहे मिले न मिले। इसीलिए हदीस शरीफ में जन्नत और जहन्नम के मुनाजिरे का जिक्र है, जन्नत और जहन्नम का मुनाजरा, बाहमी तफाखुर, एक दूसरे के सामने बड़ा ही बयान करना कि मैं यूं और मैं यूं, मैं यूं और मैं यूं। पहले भी एक दो लतीफे इस सिलसिले में सुनाए थे, एक साहिब कहने लगे कि ये आसमान कैसे बहुत ऊंचे चला गया आपको मालूम है, इतना ऊंचे जो आसमान चला गया। तो कहा कि नहीं नहीं मालूम कैसे चला गया आसमान, आप बताओ कैसे आसमान चला गया। तो कि मेरे अब्बा के पास जो है ना इतना लंबा डंडा था, यानी मेरे दादा मेरे जद्दी अमजद में, तो उन्होंने जो है इसे यूं मारते 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 बहुत ऊंचे चढ़ा दिया। तो कहो मैं भूल ही गया था, वो दूसरे ने कहा वो मुझे मैं भूल ही गया था, ये तो मुझे भी मालूम था, वो मुझे भी मालूम था। कहा कैसे, तुम्हें कैसे मालूम था। तो कहा कि उस डंडे को रखने के लिए तुम्हारे दादा अब्बा के पास जगह नहीं थी, नहीं तो वो मेरे दादा अब्बा के यहां रखते थे। मेरे दादा अब्बा के पास इतनी बड़ी जमीन थी और इतनी बड़ी, तो क्या वो मेरे घर में रखते थे। तफाखुर बाहमी होते हैं, मना किया गया इसको। और फिर जब कयामत का जमाना आएगा, खानदानों में भी लोग कि हमारा खानदान ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, और फिर जब कयामत करीब आएगी तो हमारी मस्जिद ऐसी और तुम्हारी मस्जिद ऐसी, हमारी मस्जिद में चार मीनारे तो क्या हमारी मस्जिद में छह मीनारे हैं, تمہاری مسجد میں گنبد چھوٹا ہے تو کہ ہماری مسجد میں گنبد بڑا ہے. ہماری مسجد کی کارپیٹ فلاں جگہ سے آئی ہے اور اتنی مہنگی ہے یہ اس میں بھی. اور پھر جو ہے یہ مسجدوں کا تفاخر جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر تراویح 8 گھنٹے میں ہو جاتی ہے, یہ بھی فخر کی بات. تمہارے یہاں تو کون گھنٹہ لگتا ہے. اور دوسرا تفاخر کہ ہماری مسجد میں تو افطار کے بعد 8 گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے کھانے کا. ہے آپ کی مسجد میں ایسا؟ یعنی جو خلاف شرع کام ہو رہے ہیں وہ بھی تفاخر کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے, ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ باہمی تفاخر کریں گے مسجدوں کے بارے میں, ہماری مسجد ایسی اور تمہاری مسجد ایسی. تو جنت اور جہنم کا بھی باہمی تفاخر ہوا. جنت نے کہا کہ میں بڑی اور جہنم نے کہا میں بڑی. تو صرف میں بڑی کہنا تو کافی نہیں ہے نا, کچھ وجہ بیان کرنی پڑتی ہے. تو جہنم نے یہ کہا کہ میں بڑی ہوں اس لیے کہ میرے اندر متکبر لوگ آئیں گے, اکڑ کے چلنے والے, سینہ تان کر چلنے والے, اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے. قارون اور فرعون وغیرہ میرے اندر آئیں گے, انانیت والے, فرعونیت والے, قہرمانیت والے, وہ لوگ میرے اندر آئیں گے. تو دیکھو جہنم کو تو اس بات پر فخر ہے کہ میرے اندر بڑائی مارنے والے لوگ آئیں گے, شیخی بگاڑنے والے لوگ آئیں گے. اور اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا. بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو, شیخی بگاڑنے والوں کو, اپنی تعریف کرنے والے کو, اپنے منہ میاں مٹھو بننے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. تو جہنم نے کیا کہا, جنت نے کیا کہا؟ جنت نے کہا کہ وہ رذیل ٹائپ کے لوگ میرے اندر آئیں گے. رذیل یعنی گرے پڑے لوگ, سقات, گرے پڑے لوگ میرے اندر آئیں گے, گرے پڑے لوگ. اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جانے والے سارے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ گرے پڑے لوگ کمیونٹی میں جن کی عزت بھی نہیں ہوگی. تو کہا کہ نہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں لوگ جن کو گرے پڑے سمجھتے تھے وہ اللہ کی نظر میں چونکہ بہت بڑے ہوں گے اس لیے میرے اندر آئیں گے, اور دنیا میں جن کو لوگ متکبر اور بڑا سمجھتے تھے وہ اللہ کی نظر میں چونکہ گرے پڑے ہوں گے اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو جنت خود یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر تو گرے پڑے لوگ آئیں گے, خاملین آئیں گے, چھوٹے بن کر رہنے والے آئیں گے, ایسے لوگ آئیں گے جن کو لوگ دھکے دیتے تھے, جن کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا, جن کو ہم دعوتوں میں کوئی بلاتا نہیں تھا, ایسے لوگ آئیں گے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ظاہری کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ دین پر چل کر اللہ کو راضی کرنے. تو آج جو ہے اسی پر مجلس ختم ہو گئی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. کوئی مستقل موضوع نہیں رہا مگر کافی مختلف باتیں آ گئیں جو بہت ہی مفید تھی میرے لیے خود بھی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوں گی. یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں, کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں باتیں ہیں. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ ہمیں چھوٹا بن کر رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالی شانہ ہماری رہنمائی فرمائے, پھسلنے سے ہمیں بچائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں درد دل عطا فرمائے. ہمیں اللہ درد دل عطا فرمائے, اللہ ہمیں درد دل عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا تعلق نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آفات سے, بلیات سے, آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کورونا وائرس کی وبا کو اس روئے زمین سے دور کر دے. اللہ مساجد کو, مدارس کو، خانقاہوں کو، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو کھول دے اور زور شور کے ساتھ ان کو اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرماوے، خوب برکتیں دے، اور اللہ تعالی شانہ جو معیشت کو بھی بہتر کرے، اور تمام دنیا کے تمام خطوں میں اللہ معیشت اکانومی کو بہتر کرے اور لوگوں کو تنگیوں سے نکالے، بالخصوص غریب لوگوں کو اللہ تنگیوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، اور اللہ تعالی شانہ اس کورونا وائرس کی زد سے سب کو بچا لے، اور اللہ راضی ہو جائے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.